الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر رمضان کا بیان چل رہا ہے کہ سو جو شخص تم میں سے بیمار ہو جائے حین شہودہ رمضان کے مہینے کے آنے کے وقت پر بیمار ہو جائے بیماری سے مراد لینے کا روزہ رکھنے کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو یا بدن کے کسی عضو کے تلف ہونے کا خطرہ ہو یا بیماری کے بڑھ جانے کا لمبا ہونے کا اندیشہ ہو اور بھوک اور روزے کی وجہ سے ایذا ہوتی ہو یہ ہے مریض کا مطلب یا ایک آدمی سفر کے اندر نکلا ہوا ہو سفر سے مراد ہے جس میں نماز قصر کی جاتی ہو ایسا سفر یعنی احناف کے یہاں اس وقت کی مقدار کے اعتبار سے 77 کلومیٹر کے سفر پر نکلا ہو وَأَجْهَدَهُ الصَّوْمُ اور روزے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہو یہ علامہ سیوطی نے اپنے مسلک کی ترجمانی کی ہے شوافی کے یہاں مشقت ضروری ہے احناف کے یہاں مطلق سفر موجب رخصت ہے چاہے مشقت ہو یا نہ ہو جیسے کہ فی زمانینا سفروں میں مشقت نہیں رہی بہت سے سفروں میں تو بھی ہماری یہاں رخصت ہے شافعی کے یہاں مشقت اسی لیے واجہدہ الصوم فی الحالین بیماری میں اور سفر میں روزہ رکھنے سے تکلیف ہوتی ہو اور روزہ چھوڑ دیا اس نے تو وہ گنتی دوسرے دنوں میں پوری کرے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے یعنی رمضان کے بعد اس کے بدلے میں روزہ رکھ لے وے جتنی گنتی اس نے روزے چھوڑ دیے بعد میں گنتی پوری کر لینے کی یہ شریعت میں فرض روزے کے بارے میں دوسرے عمر میں بھی اس میں سے ہم نکال سکتے ہیں کہ بھائی بیماری اور سفر ضروری کی وجہ سے سبق میں غیر حاضری رہی تو چھوٹا ہوا سبق دوسرے دنوں میں آ کر کے کسی سے بھی پڑھ لے گا دھیان سے اس کی تکرار سن لینے کی یہ نکلتا ہے اصول کاش کہ آپ لوگ کو عمل کی توفیق ہو جائے اس پر وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ اور ان لوگوں کے اوپر جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں ابھی لاکھوں مت چھڑو اور ان لوگوں کے اوپر جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں فدیہ دینا ہے مسکین کو غلہ دے کر کے یہ ہے آیت کریمہ کی ایک تفسیر اس صورت میں آیت باقی تلاوت منسوخ الحکم مانی جائے گی اور یہ حکم شروع اسلام میں تھا کیا حکم تھا کہ ایک آدمی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے بھلا چنگا تندرست ہے مقیم ہے پھر بھی ان کو دو باتوں کو شروع میں اسلام میں اجازت دی گئی تھی تم اچھے ہو تندرست ہو مقیم ہو روزہ رکھ سکتے ہو مرضی تمہاری روزہ رکھنا ہو تو رکھو ना रखना हो तो मत रखो, दोनों इख्तियार है तुम। बस इतना ही कि रोज़ा अगर नहीं रखना हो तो मिस्किन को गल्ला दे देने का, ये इजाज़त बाद में चलकर मनसूख हो गई और नासिक है फल यसुम हो। ये पहली किरात के मुताबिक जो है ये हो गया। नंबर दो, अब दूसरी तफसील लो। वाल्लदीन युतीकूनहु, लाख मुकद्दर मानो कि वो लोग जो रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखते हैं, और उसमें एक बात मिला लो कि बाबे इफ़आल का जो हमज़ा आता है वो सल्ब के लिए आता है, हता का युती तो इफ़आल की हमज़ा सल्ब के वास्ते, और बाबे इफ़आल ऐसी जगह इस्तेमाल होता है कि आदमी कोई काम करे और उसमें मशक्क़त हो, कोई काम करे और उसमें मशक्क़त हो, वहाँ बाबे इफ़आल इस्तेमाल होता है। तो जो लोग रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखते हैं, रखने जाएंगे तो मशक्क़त होगी, कौन लोग? बूढ़े, लिकिबरीन, बुढ़ापे की वजह से या बीमारी की वजह से, ऐसी बीमारी कि उससे अच्छा होने की उम्मीद ना हो, मतलब आरजी मर्ज ना हो, दायमी मर्ज हो, और वो रोज़ा न रख सके, बिल्कुल बूढ़े बीमार, तो क्या करे? मिस्कीन को गल्ला देकर के फिदिया दे देवे रोज़े के बदले में। इस सूरत में आयत बाकी तिलावत बाकी हुक्म है, मनसूख नहीं हुई। ऐ कदर मा याकुलुहु फी यौमिही, एक दिन के अंदर वो मिस्कीन खा सके इतना गल्ला दे देने का। इन्हीं के आयत में मुतलक आया तो आम मिस्कीन ने एक चमची भर कर के गेहूँ दे दिए के रोज़े का फिदिया है, नहीं एक दिन उसको कम से कम चल जावे। और वो कितना होना चाहिए? तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक, इमाम मालिक के नज़दीक मुद मुद भर के गल्ला देने का। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गेहूँ या गेहूँ का आटा देना चाहे तो आधा सा, या दूसरी कोई चीज़ देना चाहे मसलन चावल तो उस सूरत के अंदर पूरा सा देने का, यह हनफिया का मसलक है। और वो गल्ला कैसा होना चाहिए? शहर के रिवाज का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो गल्ला शहर में नहीं खाया जाता वो उठा के तुम दे दो फकीर को, तो बेचारे को क्या काम आवे, और तुम जो है किसी को नागली दे दी तुमने कि भाई ये रोजे के फिदिये के बदले में मैंने एक सा नागली दे दी। तो ये इस इलाके में नागली का रिवाज नहीं है, तो नागली ये इलाके का मशहूर गल्ला नहीं है, यह हवा डांग के जंगल में चलती है नागली, उसकी रोटी बनती है। तो शहर के अंदर जो गल्ला इस्तेमाल हो, राइजुल वक्त हो, ऐसे गल्ले को देना चाहिए। एक किरात के अंदर फिदियतु तआमु मसाकीन भी आया है इजाफत के साथ, और वो वजाहत के लिए आया है। मसाकीन जमा, फिदिये को ताम की तरफ इजाफत करेंगे तो मसाकीन की जमा बढ़ेंगे, फिदियतु ताम, फिदिये की इजाफत ताम की तरफ तो मसाकीन जमा, और अगर फिदिये की इजाफत ताम की तरफ नहीं करेंगे तो मिस्कीन को मुफरत पड़ेंगे। और दूसरा कौल ये है कि ला को मुकद्दर मत मानो, और उन लोगों को शुरू इस्लाम में इख्तियार दिया गया था रोज़ा रखे या फिदिया देवे। और ये क्या होता है? कोई भी कानून इब्तदाई दर्जे में इख्तियारी होता है, फिर बाद में उसमें शिद्दत आती है। तो शुरू शुरू में रोज़े फ़र्ज हुए तो अल्लाह ने इख्तियार दिया, रखना हो तो रखो, फिदिया देना हो तो फिदिया दे दो, फिर फर्जियत आ गई, फिर मनसूख हो गया हुक्म रोज़े को मुतय्यन करके, اور متعین کون سی آیت نے کیا؟ فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، یہ امر آیا فلیصمہ، اس نے متعین کر دیا. سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حاملہ عورت، بچے کو دودھ پلانے والی عورت، وہ روزہ چھوڑ دے وے جب بچے کے اوپر اس کو ڈر ہو تب، کہ روزے کی وجہ سے دودھ نہیں اترے گا یا دودھ کم اترے گا، بچہ بھوکا مرے گا، پیاسا رہے گا، تو روزہ نہیں رکھے ایسی عورت. اس دوسری صورت میں، یعنی کہ مراد تو حاملہ مرضیہ کو، تو آیت باقی ہے بغیر نسخ کے حاملہ اور مرضیہ کے حق میں، کہ واللذین یطیقونہ. حاملہ اور مرضیہ طاقت تو رکھتی ہے لیکن خطرہ بچے کا ہے، تو جو ہے روزہ نہیں رکھے گا تو چلے گیا، اس طریقے سے جائے گا. فمن تطوع خيرا فهو خير له، اور جو آدمی کوئی بھلائی کا کام کرے، کیسے کرے بھلائی کا کام؟ ہر شکل میں، خیرا مطلق ہے، کوئی بھی نفیل کام کرو، بھلائی کا کام کرو، نیکی کا کام کرو. لیکن سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مراد کیا لیا، فدیے میں جو مقدار بیان کی گئی اس سے زیادہ دو. فدیے میں جو مقدار بیان کی گئی اس سے زیادہ دو دو، تو یہ تمہارے لیے بھلائی کرنا بہتری ہوگی. فہو خیر اللہ، وہ ان کے لیے بہتری ہوگی. یعنی کوئی بھی نیکی کا نفل کام کرو یا فدیہ زیادہ دو تو اس میں خیر ہی خیر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. ان تصوموا مبتدا، خبر، خیر لکم، اور اگر تم روزہ ہی رکھو، روزہ نہ چھوڑو، فدیہ نہ دو، تو اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم بات سمجھو تو. فافعلوه تلک الایام، تو انہی ایام کے اندر روزے رکھ لو. اس لیے کہ رمضان کے روزوں کا بدل پوری زندگی کے روزے نہیں ہو سکتے، اسی لیے عین ان دنوں میں روزے رکھ لو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی اور خیر ہے. جی،
تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو رمضان کے مہینے کے آنے کے وقت، یا مسافر ہو، سفر قصر کے مسافت کا مسافر ہو، دونوں صورتوں
میں جی اٹھ بیٹھ کرو، 50 ادھر آ کر جو. جی،
دونوں صورتوں میں اس کو روزے سے مشقت ہو تو افطار کر سکتا ہے، لہذا اس پر چھوڑے ہوئے روزے کی تعداد کے وقت دوسرے دنوں میں تعداد پورا کرنا ہے کہ ان کے بدلے روزہ رکھ لے. اور وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے کبر سنی کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے کہ اس سے صحت یابی کی امید نہ ہو، تو اس پر فدیہ دینا واجب ہے. یہ کہ مسکین کو غلہ دے کر،
اس بڑا دکان چھوڑنے کی سزا ہے، اور چھوڑو گے تو 100 ہو جائے گی.
مسکین کو غلہ دے کر، یعنی اتنی مقدار جو ایک دن کی خوراک ہو، اور وہ ایک مٹھ ہے روز روز.
میں اول پڑھاتا تھا پہلا سال تدریس کا، 1993 میں، تو اس وقت پر ابو ظبی کا ایک طالب علم تھا یہاں، تو مجھے بکری ربیع الاول کی ششمائی تعطیلات میں مجھے کہنے لگا کہ مجھے بزرگوں کی ملاقات کے لیے لے جاؤ. اس نے درخواست کیا، ٹھیک ہے چلو. تو پھر میں اس کو ہردوئی وغیرہ لے گیا چھٹیوں میں، تو ہردوئی جانا ہو، اس وقت حضرت مولانا برار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں حضرت تھانوی کے آخری خلیفہ حیات، ان کے مدرسے میں جا کر قیام کیا، وہاں کا نظام دیکھا. تو فجر کی نماز پڑھ کے تمام طلبہ کو مدرسے میں گول گول دوڑنے کا قانون میں وہاں پر، میں نے کہا یہ بہت اچھی ترتیب ہے، تو نہیں اڑا دے رہی، یہ تو فجر پڑھ کے یاسین پڑھتے ہو گے، رحمت کا نزول ہوتا ہے، پھر یاسین پڑھ کے کمرے جا کے سو جاتے ہو، یہ مزید نیند کو دعوت دینا ہے، پھر وہاں سے اٹھ کے سیدھے درسگاہ میں آ جاتے تو سارے اسباب نوم جمع ہو جاتے. ऐसा कुछ जाप्ता होना चाहिए नमाज पढ़ के दौड़ने का सबको लाजिमन, फिर सीधा क्लास में आके बैठ जाए, फिर 9 बजे चाय नाश्ता, तो डबल फायदा हो जाए ना, आपका खमण का खर्चा भी बच जाए। जी,
और एक किरात में विदिये की इजाफत के साथ है, और ये इजाफत बयान के लिए है, और कहा गया है कि लाख मुकद्दर नहीं है। इब्तिदाई इस्लाम में रोजे और विदिये के दरमियान उन लोगों को इख्तियार था, फिर नस्ख सौम के सौम को मुतय्यन करके नस्ख कर दिया गया बारी तआला के फरमान फमन शहीद मिनकुम शहर फलयसुम के जरिए। और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमला और मुरजिया रोज़ा छोड़ सकते हैं बच्चे पर खौफ, जबकि बच्चे पर डर हो, इसलिए कि ये तो बाकी है इन दोनों के हक में बगैर नस्ख के। फिर जो शख्स भलाई का मामला करे फिदिया में मस्कूरा मकदारों पर ज्यादती करते हुए, तो ये भलाई करना उसके लिए बेहतर है। और अगर तुम रोज़ा ही रखो तो तुम्हारे लिए बेहतर है इफ्तार और फिदिया से, अगर तुम जानते हो। और अंत सुमु मुब्तदा है, उसकी खबर खैरुल लकुम है। और ये कि रोज़ा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है, तो तुम इन दिनों के रोज़े रखो।
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن, رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر لیلۃ القدر میں۔ دیکھو بھائی, قرآن کا نزول 2 مرتبہ ہوا, نمبر 1 لوح محفوظ سے نظر آنے والے آسمان پر, اسی کو سمائے دنیا کہتے ہیں۔ اس آسمان پر ایک گھر ہے, اس کا نام ہے بیت العزت۔ تو قرآن لوح محفوظ سے لایا گیا, بیت العزت میں رکھ دیا۔ لانے والے جبرائیل, اور لائے پورا ایک مرتبہ میں, اور جب لائے تو وہ لیلۃ القدر تھی, اسی لیے بیک مرتبہ نزول کے لیے قرآن میں انزل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى انزل فیہ القرآن۔ اس کے بعد سمائے دنیا بیت العزت سے دنیا میں تقریباً 22.5 سے 23 سال کے عرصے میں اس کا نزول ہوا, مختلف مواقع کے اوپر یہ 2 مرتبہ کا نزول ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کے اندر نزول قرآن کتنی بڑی فضیلت ہو گئی رمضان کی۔ دوسرا, لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے, یہ دوسری عظیم الشان فضیلت ہو گئی رمضان کے مہینے کی۔ ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان, ہدن مصدر ہے, اس میں فاعل کے معنی کے اندر ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہدن مبالغے کے معنی میں لو, یہ زیادہ بہتر ہے, جیسے زید عدل, اور مصدر اس میں فاعل کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں۔ یہ اس لیے کرنا پڑا تاکہ حال کا حمل ذوالحال پر درست ہو جائے, ہادیم من الضلالتی, کہ یہ قرآن گمراہی سے ہدایت کا راستہ بتانے والا ہے۔ کس کو؟ تمام لوگوں کو۔ قرآن کی ہدایت کسی کے لیے خاص نہیں, سب لوگوں کے واسطے, شرط اتنی کہ اس سے استفادہ کرے, اور اس میں ایسے احکام ہیں جو کھلے ہوئے ہیں۔ وبینات, آیات واضحات, ایسی آیتیں ہیں جو بالکل واضح ہیں۔ دیکھو قرآن مجید کے اندر جو آیت نصیحت اور عبرت کی ہے وہ ایک دم واضح ہیں, احکام کی بھی بہت ساری آیتیں واضح ہیں۔ اب رہا متشابہات, تو اس کا تعلق تو احکام سے نہیں ہے, آیات واضحات, من الہدا، ہدا کا کیا مطلب؟ ایسے احکام جو ہدایت دینے والے ہیں حق کے راستے کی، ایسے احکام جو ہدایت دینے والے ہیں حق کے راستے کی، کہ صحیح سچا راستہ بتلاوے ایسے احکام. والفرقان، یہ تفریق سے مشتق ہے. اور فرق یفرق، تفریق دو قسم پر ہوتی ہے، ایک تفریق حسی، دوسرا تفریق معنوی. یہاں تفریق حسی مراد نہیں ہے، تفریق معنوی مراد ہے. کہ قرآن فرقان ہے، کیا معنی؟ کہ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کر دیتا ہے. قرآن حق اور باطل کے درمیان میں فرق کر دیتا ہے، جدائی کر دیتا ہے. ظاہری تفریق نہیں کرتا قرآن. جی،
اور رمضان وہ مہینہ ہے کہ اس میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا گیا. حال یہ کہ لوگوں کے لیے گمراہی سے ہدایت کا راستہ بتلانے والا ہے، اور ایسی آیتیں ہیں جو بالکل واضح ہیں، اپنے احکام جو ہدایت دینے والے ہیں حق راستے کی، اور حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والا ہے.
فمن شهد منكم الشهر فليصمه. شہید کا لفظ ایک تو شہادت کے معنی میں آتا ہے، وہ آیت میں مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اس کا معنی لیا جائے گا موجود ہونا، حاضر ہونا. جو آدمی بھی رمضان کا مہینہ آتے وقت پر موجود ہوئے تم میں سے، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. اب جو بھی حاضر اور موجود ہوئے، مقیم بھی آ گیا، مسافر بھی آ گیا، بیمار بھی آ گیا، تندرست بھی آ گیا، فمن میں سب عام ہے، سب کو روزہ رکھنا ہے. اسی لیے استثنا لائے دو مرتبہ، حالانکہ پہلے ہی استثنا گزر چکا تھا، لیکن دوبارہ لائے. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو گنتی دوسرے دنوں میں پوری کرے. یہ جیسی آیت پہلے گزر گئی، لیکن مقرر کیوں لائے؟ تاکہ من شہید کے عموم سے نسخ کا وہم نہ ہوئے. کیا مطلب؟ کہ پہلے والے کے مسئلے میں تندرستوں کے واسطے جو اختیار تھا وہ منسوخ ہو گیا. والذین یتیقونہ، والا جو اختیار تھا تندرست مقیم لوگوں کے لیے، روزہ رکھنا ہو تو رکھے، نہ رکھنا ہو تو نہ رکھے، یہ اختیار منسوخ ہو چکا. تو کسی کے دل میں یہ وہم نہیں آنا چاہیے کہ بیمار اور مسافر والا بھی منسوخ ہو گیا. بتلانا یہ ہے کہ وہ اختیار جو تھا تندرستوں کو، وہی اکیلا منسوخ ہوا ہے، بیمار اور مسافر والا اختیار ابھی منسوخ نہیں ہوا، وہ قیامت تک کے لیے باقی ہے. اس مضمون کو بتلانے کے لیے اس کی تکرار ہوئی. علامہ سیوطی کہہ رہے ہیں، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا فرمانا چاہتے ہیں. کتنی آسانی کر دی، بیمار روزہ نہیں رکھ سکتا، مسافر روزہ نہیں رکھ سکتا، چھٹی کرنا ہو تو کر دے، کتنی بڑی آسانی کر دی. ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کرنا چاہتے، اسی لیے تو تمہارے لیے افطار کی اجازت دے دی بیماری اور سفر کے اندر. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی. وَلِقَوْنِ ذَلِكَ فِي مَعْنَى الْعِلَّتِ، اور یہ حکم صوم کی مانن علت ہے، اس لیے اس کے اوپر عطف کرنا درست ہو گیا. یعنی آسانی مقصود ہے، تنگی کرنا مقصود نہیں ہے، اسی لیے روزہ رکھنا ہی چاہیے کہ اللہ نے مشکلات اور مشقت کے مواقع میں تو اجازت دے دی ہے، رخصت دے دی ہے، اب تم کو روزہ رکھنے میں کیا حرج ہے. جی،
سو جو شخص تم میں سے رمضان کے مہینے کے آنے کے وقت موجود ہو تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے, اور جو شخص بیمار ہو یا سفر
بھائی روزے امت رکھ نہیں رہی ہے, بہت کم لوگ روزہ رکھتے ہیں, ابھی بہت اس میں غفلت عام ہو گئی. رمضان سے پہلے انفرادی ملاقاتیں کرنی, بیانوں میں دو تین جمعہ خوب کہنے, بھائی روزے رکھو فرض ہے. بہت لوگ اب روزہ نہیں رکھتے, یہ تو چونکہ آپ لوگ دیندار ہو نیک ہو اور نیکی کے ماحول میں رہتے ہو آپ کو پتہ کم ہے, ورنہ آپ جائزہ لوگے اپنے محلے میں نوجوان لوگ روزہ نہیں رکھتے, تندرست لوگ روزہ نہیں رکھتے. اور اب یہ شوگر والے تو بانا خور بن گئے, ہر بیمار ہر چیز شوگر ہے اس لیے وہ روزہ نہیں رکھا جاتا ہے. وہ شوگر والے 21 رمضان سے عید کی سب چیزیں بناتے ہیں روز, کنچے کے کنچے بھر بھر کے, وہاں ان کو شوگر نہیں نڑتی. وہی شوگر والے عید کے کپڑے کی خریدی میں مارکیٹوں میں جائیں گے, نہیں روزے رکھنا تو کہ شوگر نے پریشر نے ایسے سب بانے کرتے. تو سمجھاؤ امت کو کہ روزے رکھے, لوگ روزے نہیں رکھ رہے, گلیاں مار رہے ہیں. جی,
اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو گنتی دوسرے دنوں میں پوری کرے, اس کی مثال گزر چکی اور اس کو مقرر لیا تاکہ اس کے
اس وقت تو بڑے بڑے فرائض کو بیان کرنے کی بہت ضرورت ہے. اونچے اونچے موضوع کی سب تقریریں جھاڑنا ابھی تھوڑے دن موقف رکھو, ابھی تو فرائض بیان کرو امت میں. وضو کے فرائض, غسل کے فرائض, اونچی باتیں غسل, روز رمضان آوے تو روزہ, حج اور جو ہے رمضان سے حج کی بھی ترغیب دینے کی, ماندار لوگ حج نہیں کر رہے ہیں, ابھی امت میں یہ سب ضرورت بہت ہے. بنیادی فرائض شریعت کے بیان کیے جائیں. حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں یہاں تھے اس کو کبھی تبلیغ کا کام شروع نہیں ہوا تھا, تو حضرت علامہ خود گاؤں میں جاتے تھے. جامعہ کے 100 سالہ اجلاس کے موقع پر حضرت مولانا عبداللہ صاحب نے فرمایا تھا بیان میں کہ گاؤں میں جاتے تھے اور خود گاؤں کی مسجد میں اعلان کرتے تھے کہ بھائی نماز کے بعد سب بیٹھ جاؤ, انور شاہ کچھ کہے گا. لوگ سوچتے تھے کہ محدث سے آسر کیا بیان کریں گے, اور پھر کھڑے ہو کے وضو کے فرائض گنواتے تھے, نماز کے واجبات ارکان گنواتے تھے, غسل کے مجیبات, اس طرح کی موٹی موٹی باتیں بیان کرتے تھے. وہ اس وقت ضرورت ہے امت کی. چلو,
اور اس کو مقرر لایا تاکہ اس کے نفس کا وہم نہ ہو من شہیدہ کی تعمیم کی وجہ سے, اور اللہ تعالیٰ آسانی فرمانا چاہتے ہیں تمہارے ساتھ.
آپ معاشرے میں جاؤ گے, لوگوں میں گل مل جاؤ گے, تو عجیب عجیب جو ہے حالات کا پتہ چلے گا بھائی, تو پھر تمہارے اونچے لچھے دار مضامین بھول جاؤ گے. اور ایمان مجمل مفصل, فرشتے کس کو کہتے ہیں, کتاب آسمانی کیا ہے, توحید کیا ہے, یہ سب چیزیں بنیادی سے بیان کرو لوگوں کو. ابھی اس کا دور آ گیا. ایک نوجوان کا میں نے نکاح پڑھایا تو رات میں عشاء کے بعد دیر سے وہ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے. میں نے کہا ابھی اتنے اہم وقت پر مجھے کیوں ڈھونڈ رہا ہوگا یہ, تو مجھے پوچھ رہا ہے کہ وہ صبح میں غسل مجھے کس سے کس طرح کرنے کا. تو میں نے کہا تو آج بالغ ہوا, آج بالغ ہوا کہ تو پوچھ رہا ہے غسل کس طرح کرنے کا, کہ اس کو غسل کا طریقہ ہی معلوم نہیں تو وہ پوچھنا ہے نا کہ غسل کیسے کرنے کا. زندگی میں آج پہلی بار جنابت لائق ہونے والی ہے, بالغ ہونے کے کئی سال بعد آدمی شادی کرتا ہے. یہ حال امت کا بھائی, اسی لیے فرائض بیان کرو, مجیبات غسل بیان کرو لوگوں میں جا کر. جی,
اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ آسانی فرمانا چاہتے ہیں اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کرتے.
میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو یوں کہے کہ قرآن آج پہلی بار سنا کہ اسلام میں قرآن نام کی کوئی کتاب ہے, ایسے لوگوں سے میں ملا ہوں. جی, اپنے یہاں اسی لیے ایسی سب چیزیں بیان کرو, ایمان مجمل کا ترجمہ کرنے کا, ایمان مفصل کا ترجمہ, کہ لوگوں کو سمجھانے کا. آسمانی کتاب کس کو کہتے ہیں, فرشتے کس کو کہتے ہیں, رسول کس کو کہتے ہیں, نبی کس کو کہتے ہیں, ایسی بنیادی باتیں بتلاؤ لوگوں کو. جی,
اور اسی وجہ سے تمہارے لیے کتاب کو مبح قرار دیا گیا ہے بیماری میں اور سفر میں. یہ حکم صوم کی معنی اللہ ہے, اس لیے اس پر عطف کرنا درست ہے.
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم بزرگی بیان کرو اللہ سبحانہ وتعالی کی روزے مکمل ہونے کے اوپر. دیکھیے دو قسم ہے ولی تو کبیر اللہ، دو صورت ہے اس کی. ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر بیمار اور مسافر آدمی رمضان کے بعد روزوں کی قضا جب پوری کر لے تو اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کرے. ولی تو کبیر اللہ کا ایک مطلب یہ کہ جس نے رمضان میں کسی عذر شرعی کی بنیاد کے اوپر روزہ چھوڑ دیا اور رمضان کے بعد اس کی قضا مکمل کر لی تو اس وقت پر اللہ کی حمد اور ثنا کرے کہ اللہ آپ نے مشقت میں روزے چھوڑنے کی اجازت دی اور بعد میں قضا کی گنجائش رکھی اور مجھے قضا کی توفیق دی، اس پر میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. دوسرا مطلب کیا کہ کوئی آدمی کو رمضان میں کوئی عذر پیش نہیں آیا اور مکمل روزے رکھ لیے اس نے، تو ولی تکبر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ عید کے دن اللہ کی خوب تکبیر کرے کہ اللہ تو نے ہم کو رمضان بھر روزے کی توفیق عطا فرمائی، خوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تکبیر تحلیل تحمید تسبیح کو بیان کرے. ولی تکمل العدت ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم عند اکمالہا، روزے مکمل کرنے پر. مکمل کرنے کی دو صورت، ادان و قضان، اس بات پر کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی یعنی دین کے بڑے بڑے احکام کی. ولعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو احکام دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی. جی،
اور تم تعداد کو پوری کرو اور تکمیلو تکلیف اور تشدید کے ساتھ ہے کہ رمضان کے روزے کو پورے کرو اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرو روزے کو پورے کرنے کے وقت کہ اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت عطا فرمائی اپنے دین کے احکام کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے.
ہاں، بہت سے پورے پورے خاندان آپ کو اس ایسے ملیں گے، علاقے ملیں گے جہاں دین کو جاننے والا ایک آدمی بھی نہیں ہے. اسی لیے آپ کو اور مجھ کو دین سیکھنے کی توفیق ہوئی، اس پر شکر ادا کرنے کا. چلو،
اور تم اس ہدایت پر اللہ کا شکر ادا کرو. وسال جماعت الحدیث وإذا سألك عبادی عنی فإنی قریب.
عبارت ہی پڑھو بھائی، بیچ والے بھی عبارت بھی پڑھو. وسال جماعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
وسال جماعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقریب ربنا فننجیہ ام بعید فننادیہ فنزل.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. اب دیکھیے ایک غور کرنے کی چیز، اوپر بھی رمضان کا بیان، آگے بھی رمضان کا بیان آ رہا ہے، آیتیں اوپر نیچے دونوں رمضان، اور بیچ میں اللہ سے سوال کرنے کی آیت آ گئی. بظاہر غیر مربوط معلوم ہوتی ہے لیکن عین مربوط ہے کہ رمضان میں اللہ کی بارگاہ میں سوال اور دعا کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اسی لیے رمضان کے بیان کے درمیان میں اللہ سے سوال کرنے کی ترغیب کو بیان کیا گیا. یہ نقطہ صاحب تیسر القرآن نے لکھا ہوا ہے اس آیت کے اوپر. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے سوال کرے میرے بارے میں، عباد کی نسبت یا کی طرف عبادت تشریفی ہے، بندوں کی شرافت اور عظمت شان کو بیان کرنے کے واسطے ہیں کہ اللہ کے دیوے کہ یہ میرا بندہ عبادی. شان نزول بیان فرمایا کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرنے کے لیے آئے، ہمارے اللہ ہمارے رب قریب ہے، قریب ہو تو ہم آہستہ آہستہ سرگوشی میں اللہ سے مانگے، یا دور ہے کہ ہم زور زور سے پکار کر کے اللہ سے مانگے، کیا ہے بتلاؤ؟ تو جواب میں آیت نازل ہوئی، فینی قریب، میں بہت قریب میں ہوں۔ یہاں قرب سے مراد اتصال زمانی اور مکانی مراد نہیں ہے، یہاں قرب سے مراد جہت اور مکان کا قرب مراد نہیں ہے، قرب سے مراد ہے علم اور قدرت اور حفاظت کا قرب، کہ میں قریب ہوں یعنی تمہاری ہر ہر چیز سے جانکار ہوں، واقف ہوں، اسی لیے تم مجھے آہستہ پکارو گے، دل میں پکارو گے تو بھی میں تمہاری دعا سن لوں گا۔ اور بعض سلف یوں کہتے ہیں کہ قرب کی کیفیت ہم کو معلوم نہیں کہ اللہ ہم سے قریب ہے تو کیسے قریب ہے، بس قرآن میں فرمایا اللہ قریب ہے ہم جانتے ہیں، کیفیت ہم کو معلوم نہیں، کیفیت اللہ کے حوالے کر دو۔ بعلمی، میں علم کے اعتبار سے قریب ہوں یعنی تمہارے ہر ہر حال سے واقف ہوں، لہذا ان کو اس بات کی خبر دے دو۔ کیا خبر دو؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہوں، کوئی بھی دعا کرنے والا دعا کرے گا تو میں اس کی دعا ضرور قبول کر لوں گا، یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہو گیا۔ بینا لتی ہی ما سال، جو سوال کیا وہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ پا لے گا، دعا قبول کر لیں گے اللہ تعالیٰ۔ اب کوئی اشکال کر سکتا ہے کہ آدمی بہت سی مرتبہ دعا کرتا ہے لیکن قبول ہوتی ہوئی تو دکھتی ہی نہیں ہے، گر گڑا کے دعا کرتا ہے، مبالغے سے دعا کرتا ہے پھر بھی دعا قبول ہوتی ہوئی دکھتی نہیں ہے، ایسا کیسا؟ یہ تو آیت کے خلاف ہو گیا، آیت نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور کتنی دعائیں ہماری قبول نہیں ہو رہی ہے ظاہر میں ایسا نظر آتا ہے۔ جواب نمبر ایک، اس آیت میں ایک قید ہے جو دوسری آیت میں آئی ہے، بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ انشاء، اللہ تعالی کی مشیت میں جو چیز ہوتی ہے وہ دعا اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرماتے ہیں ظاہر میں، ظاہری حالات کے اعتبار سے اللہ تعالی کی مشیت میں جو دعا قبول کرنا ہوتا ہے وہ دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، اس لیے کہ دعا کی قبولیت اللہ کا فضل ہے اور وہ مشیت الہیہ کے اوپر موقوف ہے۔ نمبر دو، میں دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ قضا اور قدر کے موافق ہو، مثلا قضا و قدر کے اندر جو ہے ایک چیز آپ کے لیے لکھی گئی ہے اور وہی دعا آپ نے مانگی تو دعا قبول ہو گئی، اور قضا و قدر میں نہیں اور آپ وہ دعا مانگو تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ نمبر تین، جو چیز بندے نے مانگی اگر بندے کے مناسب ہے تو اللہ دعا قبول کریں گے، اور مناسب نہیں ہے تو اللہ دعا قبول نہیں کریں گے۔ جیسے آپ دعا مانگو گے کاش کہ یہ سب جھنجھٹیں میں ہی معتمم بن جاؤں، تو میں یوں کرواؤں اور وہ کرواؤں اور وہ کرواؤں اور دعا بھی چالو کر دو، لیکن آپ کے لیے مناسب حال ہے ہی نہیں، تو پھر یہ دعا آپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی، تو مناسب حال ہو تو ہی دعا قبول ہوگی۔ نمبر چار، دعا کے شرائط ہے، بندہ اگر ان شرائط کی تکمیل کرتا ہے تو قبول ہوتی ہے، اور شرائط کی تکمیل نہیں کرتا تو قبول نہیں ہوتی ہے۔ دنیاوی حکومتی قانون میں بھی یہی ہے کہ آپ کوئی درخواست دو حکومت میں، اگر وہ شرائط آپ نے درخواست کے پورے کیے تو درخواست منظور، ورنہ عرضی نامنظور۔ تو اللہ کی یہاں بھی شرائط ہے بھائی دعا ہوں گے جس کو مختلف کتابوں میں لکھا گیا ہے. نمبر پانچ، دعا کی قبولیت کا مطلب نمبر ایک، جو مانگا اللہ بعینہی وہی عطا فرما دیتے ہیں. نمبر دو، بلا مصیبت دور کر دیتے ہیں. نمبر تین، اس کی برکت سے درجات آخرت میں بلند کرتے ہیں، ثواب عطا فرماتے ہیں. تو قبولیت کی یہ تین شکلیں، اس میں سے ایک ضرور ملے گی. جو مانگا بیعین ہی مل گیا، اللہ آج دوپہر میں بریانی کھلا دے، بیعین ہی مل جا رہا. یا یہ کہ اس کی برکت سے اللہ کوئی بلا مصیبت دور کر دے، یا اس کی برکت سے آخرت میں اللہ اجر عظیم اور درجات عالیہ عطا فرما. جیسے روایتوں میں موجود ہے کہ بندہ قیامت کے دن اپنی نیکیاں دیکھے گا تو بہت ساری نیکیوں کے لیے اللہ کو اور فرشتوں کو پوچھے گا، یہ نیکی تو میں نے کی نہیں، میرے عمل نامے میں کہاں سے آئی؟ تو کہیں گے کہ وہ دعا تو نے کی تھی نے، اور دنیا میں یہ سمجھا تھا کہ قبول نہیں ہوئی، یہ اسی دعا کا عوض ہے. تو بندہ اس دن کہے گا کہ اللہ اب ایک بھی دعا میری قبول نہیں کرتے تو بہت اچھا ہوتا ہے، دنیا میں ساری دعاؤں کا آخرت میں عوض ملتا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ بندہ اس دن آرزو کرے گا. نمبر چھ، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ تعالیٰ فوراً جواب عطا فرماتے ہیں، اور پکارنا اور پکارنے کی آواز اللہ کو پسندیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کو فوراً جواب دے دے وے، یہی بندے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. بعض مرتبہ انسان کہتا ہے میں نے درخواست دی لیکن ایک سال سے تو جواب بھی نہیں آیا، کہ درخواست قبول ہے کہ رد ہے، جواب تک نہیں مل رہا ہے. تو اللہ کے یہاں فوراً جواب تو مل جاتا ہے بندے کو، یہ بہت بڑی نوازش ہے. تو اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، وہ میرے احکام بجا آوری کے ساتھ قبول کر لیا کرے، میرے احکام بجا آوری کے ساتھ قبول کر لیا کرے، یعنی میرے احکام کو پورا کرے، یہی ہے میرے احکام کو اور میری بات کو قبول کرنا. دعائی بتاعتی، یعنی میرے پکارنے کو اطاعت سے قبول کر لے گئے، یعنی میرے جتنے بھی احکام میں نے نبیوں کے ذریعے آسمانی کتابوں کے ذریعے سے بھیجے اس کی اطاعت کرے. وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ، اور میرے اوپر وہ یقین رکھے. یہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے اور بہت عمدہ ترجمہ ہے. وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ، اور میرے اوپر یقین کر لے گئے. اور جو ترجمہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ، ایمان کے اوپر مداومت رکھے، ایمان کے اوپر مداومت اور ہمیشگی کرے. تو اس دوسرا ترجمہ جو کیا نا علامہ سیوطی والا، اس صورت میں سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ ایمان جو اصل ہے اس کو مؤخر کیا، اور احکام جو ایمان کے تابع اس کو مقدم کر دیا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي میں احکام، وَلْيُؤْمِنُوا بِي میں ایمان. تو احکام تو ایمان کے بعد آتے ہیں، تو ایمان پہلے آنا چاہیے، احکام بعد میں آنا چاہیے. اور یہ آیت میں ترتیب الٹ پھیر ہو گئی، احکام پہلے آ گئے، ایمان بعد میں آ گیا، ایسا کیسے ہو گیا؟ یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے. تو اس کا جواب ایک یہ دیا جاتا ہے کہ انسان نور ایمانی کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ احکام شریعہ اور اطاعت الہیہ کا اہتمام نہ کرے. انسان ایمانی نور کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ انسان احکام شریعہ اور عبادت اور اطاعت الہیہ کا اہتمام نہ کرے. اسی لیے احکام کو مقدم کر کے اس کا اہتمام، اس پر مداومت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ایمان کے نور کو حاصل کرنے کا ذریعہ یہ بتلایا جا رہا ہے احکام کی پابندی. وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ لوگ رشد اور ہدایت پا جاوے. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ خاص کو پہلے ذکر کیا، عام کو بعد میں ذکر کیا، احکام خاص ہے وہ پہلے، ایمان عام ہے وہ بعد میں، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یا ایمان سے نفسی ایمان مراد نہیں ہے بلکہ بقا اور دوام ایمان مراد ہے، اولاً نفسی ایمان حاصل ہے تو ہی تو احکام کی دعوت دی گئی، پھر بعد میں جو ہے بقا اور دوام ایمان کی تاکید کی گئی۔ لعلہم یرشدون، جی۔
اور کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا ہمارے رب ہم سے قریب ہے کہ ہم اسے سرگوشی کریں، یا دور ہے کہ ہم اس کو پکاریں زور زور سے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ میں قریب ہوں میرے علم، تو آپ ان کو بدلا دیے کہ میں ان سے قریب ہوں اس اپنے علم کے اعتبار سے، لہٰذا آپ کو یہ بات بدلا دینا چاہیے، اور جو کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، سو جو سوال کیا وہ پا لے گا، اور میرے احکام بجا آوری کے ساتھ قبول کر لیا کرے، اور مجھ پر یقین رکھے یعنی ایمان پر مداومت کرے تو وہ رشد و ہدایت پا جائے گا۔
احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، پھر روزے کے مسئلے آ گئے، یہ رفث کو علامہ سیوطی نے الافضاء کے معنی میں لیا۔ افضاء کس کو کہتے ہیں؟ نمبر ایک، اکیلا ہونا، پرائیوینسی، تنہائی میں رہنا۔ نمبر دو، تمہارے اور کسی چیز کے درمیان حائل اور پردہ نہ ہوئے، اسی کو کہا جاتا ہے الافضاء۔ دراصل زمانے جاہلیت کے قدیم زمانے کے ایک قانون کو اس آیت کے ذریعے سے بدلنا ہے۔ مفسر امت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع دور کے اندر روزے میں بھی بڑے تغیرات ہوئے ہیں۔ شروع دور میں روزہ کیسا تھا کہ آدمی سورج کے غروب کے بعد جب تک بیدار ہے، جاگ رہا ہے، وہاں تک کھانا پینا جمع جائز۔ غروب آفتاب کے بعد ایک مرتبہ سو گیا، کھانا پینا جمع حرام ہو گیا، دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ گویا روزے کی ابتدا صبح صادق سے نہیں، نیند سے ہوا کرتی تھی، کہ غروب آفتاب کے بعد اگر سو گئے تو روزہ شروع، سونے سے پہلے جو کھانا کھاؤ پیو جمع کرو، سو گئے اب ممانعت آ گئی۔ اس طرح کا روزہ تھا ابتدائی اسلام میں۔ اب اس میں بڑے حالات آنے شروع ہوئے۔ کیا حالات آنے شروع ہوئے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے ہاتھ سے خود کام کرنے والے، کھیتی باڑی، جانور، بکریاں، گھریلو کام کاج، تھک جاتے تھے، اور گھروں میں آج کی طرح جو ہے گلے اناج کھانے کا ذخیرہ نہیں رہتا تھا اس دور میں۔ بہت سے صحابہ محنت کی، کما کے لائے، کھایا ختم۔ اب یہ حضرات صحابہ کرام کو ایسے حالات پیش آئے، مثلا حضرت سرمہ ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سواد سے، یا یہ کہ سرعہ ابن انس گنوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کھیتی میں کام کاج کر رہے اپنے ہاتھ سے، شام ہوئی گھر آئے، بیوی کو پوچھا ہے کچھ کھانے کا، روزے تھے، بیوی نے کہا کچھ نہیں ہے، کچھ تیاری کرو، بیوی گئی ادھر ادھر کچھ لینے کے واسطے، اور لا کر کے وہ کھانا پکا رہی، اتنے میں یہ پورے دن کے تھکے ہوئے آنکھ لگ گئے، سو گئے، खाना पक गया, बीवी ने उठाया, उठो खाना खा लो, खा नहीं सकते, क्यों? रोजा शुरू हो गया, नींद आ गई, नींद आते ही रोजा शुरू हो जाता था। तो उन्होंने भूखा रोजा रखा, दूसरे दिन आज भी रोजा और इफ्तार में कुछ नहीं, कल भी रोजा और खेती बाड़ी में काम, तो जोहर के वक्त बेहोश। तो ये मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, उस पर ही आयत करीमा नाजिल हुई। जिमा में भी इस तरीके के वाकियात पेश आए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ईशा पढ़ के घर गए, बीवी जरा तैयार थी बन सवर करके, तो आपने जिमा कर लिया उसके साथ, और इस तरीके के वाकियात और लोगों के साथ भी पेश आए कि भाई बीवी के साथ तकाजा पेश हुआ और जिमा कर लिया, हालांकि एक मर्तबा अगर सो गए तो ममनू, और आम मतन नींद आती है ईशा की नमाज के बाद, इसीलिए अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बादल ईशा का लफ्ज इस्तेमाल किया कि नींद आती है ईशा की नमाज के बाद, इसलिए गोया के सोकर उठने के बाद जिमा का तकाजा हुआ और हो गया, और उन्होंने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज किया। इस तरीके के वाकियात और सहाबा को भी पेश आए, उस पर ही आयत नाजिल हुई कि तुम्हारे लिए रमजान के रोजों की रातों में बीवियों से जिमा करना हलाल है। वो हिल्ला का सेगा खुद बतला रहा है कि पहले हराम था, अब हलाल किया गया। ये आयत नाजिल हुई शुरू इस्लाम के कानून को मंसूख करने के लिए कि शुरू इस्लाम में रात को सोने के बाद जिमा हराम था, खाना भी हराम था, पीना भी हराम था ईशा के बाद। हुन्न लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो बीवियां तुम्हारे लिए पोशाक है और तुम उनके लिए पोशाक हो। हुन्न लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, ये उर्दू में तर्जुमा कर रहा हूँ। वो बीवियां तुम्हारे लिए पोशाक है और तुम उनके लिए पोशाक हो। क्या मतलब? बीवियों के और शोहर के लिए, शोहर को बीवियों के लिए लिबास बतलाया गया। नंबर एक, दोनों एक दूसरे से गले लगते हैं, तानुकी हिमा, उनुक से उनुक, तानुक, और जाहिर बात है कि उनुक मिलेगी तो बकिया जिस्म भी एक दूसरे से मिलेगा। नंबर दो, जिस तरह इंसान को लिबास की जरूरत पड़ती है, शोहर को बीवी की जरूरत है, बीवी को शोहर की जरूरत है। नंबर तीन, मियां बीवी एक दूसरे के लिए पर्दा पोशी का जरिया, जैसे लिबास इंसान के लिए पर्दा पोशी का जरिया। नंबर चार, दोनों एक दूसरे के लिए बदकारी से हिफाजत का जरिया। नंबर पांच, शिद्दते इत्तिसाल और एहतियाज, इतना इत्तिसाल और किसी के साथ नहीं होता जितना बीवी के साथ होता है लिबास की तरह। ये सब ताबीरात है, उन्न लिबासुल लकुम वानतुम लिबासुल लहुन्ना। अगर इंसान उससे इज्तिनाब करने जाए तो मशक्कत बर्दाश्त करनी पड़े, इस कदर इंसान को उसकी हाजत और जरूरत है। एक हदीस में इरशाद फरमाया, औरतों में कोई खैर नहीं और हम उनसे रुक भी नहीं सकते हैं, और जो करीमुल अखलाक हो उन पर वो गालिब आ जाती है, और लईम औरतों पर गालिब आता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं करीबुल अखलाक बनूं और मगलूब बनूं, ये मुझे पसंद है, और लईमुल अखलाक और बीवियों पर गालिब हूं ये मुझे पसंद नहीं है। यानी हुस्न सुलूक से ये किनाया है। तो हुन्न लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न, जी,
और तुम्हारे लिए रमजान के रोजों के रातों में जिमा करना اپنی عورتوں کے ساتھ حلال قرار دیا گیا ہے، افزا کے معنی میں ہے جمع کے طور پر، یہ حکم ابتدائی اسلام میں عورتوں سے جمع اور عشاء کے بعد کھانے پینے سے حرمت کے منسوخ ہونے کو بیان کرنے کے بارے میں نازل ہوئی، اور وہ بیویاں پوشاک ہیں تمہارے لیے اور تم ان کے لیے پوشاک ہو، یہ ایک دونوں ایک دوسرے سے گلے لگتے ہیں اس سے کنایا ہے، یا ایک ان دونوں میں سے ہر ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے اس سے کنایا ہے۔